بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. آج بتاریخ 8 اپریل سن 2015 گروپ فوائد شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 88 میں شروع ہونے جا رہی ہے. امید کے آپ بغور سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مزاح میں ادا کر لی جائے تو واقعتا ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر طلاق اور اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے سنن کے اندر، جو ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں، مسند احمد وغیرہ میں، کہ آپ کے اپنے ارشاد میں صلاتن جدہن جدن وحجرہن جدن، تین چیزیں مزاحت میں بھی وہ سنجیدگی کی مانی جائیں گی، اور سنجیدگی میں کہی جا رہے ہیں تو سنجیدگی مانی ہی جائیں گی. الطلاق والنکاح والرجعۃ. الطلاق والنکاح، طلاق دینا، نکاح کرنا، اور رجعت. اور بعض روایات میں آیا ہے ایک اور لفظ یعنی عتاق کا، لیکن یہی تینوں جگہ مقصود ہے، طلاق، نکاح اور رجعت.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عمرہ مکمل ہو جانے کے بعد اگر کوئی مکہ چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے طواف الوداع کرنا ضروری ہے؟
اس میں اصل چیز یہ ہے کہ عمرے کے لیے طواف کے وجود پر کوئی صریح دلیل نہیں ہے، کوئی صریح دلیل نہیں ہے. جن علماء نے واجب قرار دیا ہے وہ احادیث کے عموم سے استدلال کیا ہے، حدیث کے عموم سے استدلال کیا ہے. لہذا اولاً تو یہی چیز محل نظر ہے کہ اگر طواف وداع واجب ہے عمرہ میں کہ نہیں، لیکن مستحب اس میں کوئی کرنا ہے. البتہ اگر کوئی شخص عمرہ کر رہا ہے اور فوراً نکل جا رہا ہے، بلکہ ویسا اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ذرا سے باہر نکل کر کے بال وغیرہ کٹاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، انہیں دوبارہ وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا یعنی اگر بچے کا آخری کا بچپن میں نہیں کیا گیا، پیسے کی مجبوری کی وجہ سے یا والدین نے نہیں کیا، تو کیا آدمی اپنا آخری خود اپنے لیے کر سکتا ہے کسی بھی وقت، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
دیکھیے، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ تو بات تفصیل سے گزر چکی ہے، لیکن جائے گا جیسا کہ بعض حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے نا، اس میں بہن وغیرہ نے کیا سب اللہ عقیقہ کیا، علامہ الباری نے اس کو صحیفہ کے اندر رکھا بھی ہے، یہ موضوع تفصیل سے گزر چکا ہے. اور جہاں تک اس کے طریقے کا تعلق ہے، جس سے عام ذبیحہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے، اور یہ نیت رہے کہ فلاں عقیقے سے یا اپنے عقیقے کے طور پر ہے، اس کے لیے الگ سے کچھ پڑھنے اور لکھنے کی ضرورت نہیں.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے فرض نماز میں اگر کوئی آدمی سجدے میں دعا کرنا چاہے تو کیا سکتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر اردو میں اپنی زبان میں اگر کوئی سجدے کی حالت میں دعا کرنا چاہے تو کیا حکم؟
دیکھیے، فرض نماز کو خاص عربی ہی زبان میں رکھا جائے، لیکن عربی زبان میں خاص چند دعائیں ہیں جن کو پڑھنا اور آپ کے قاعدے کے لیے ان کی مشکل نہیں ہے. اور بڑا آتینا کی دنیا حسنا ہو پھر آپ نے حسنا وقینا آگا بننا ہے کہ نہیں، کہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، ہے کہ نہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی. تو فرض نمازوں میں صرف عربی ہی میں دعا کی جائے گی، کوئی دوسری زبان استعمال نہیں کی جائے گی.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں میرے استاد نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرسول رکھا ہے، کیا یہ نام رکھنا درست ہے؟
یہ نام بدل دینا چاہیں گے، یہ نام شرکیہ ہے، اس لیے کہ عبدیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ لگ سکتی ہے اور کسی اور کے ساتھ نہیں لگ سکتی.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت کسی بھی قسم کا زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟
اگر
چاندی کا ہو یا بازاری ہو یا کسی بھی میڈل کا اگر سنا ہو،
بشرطے کی وہ جائز ہے کہ اس کو پہن کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صحیح نہیں، اس کے پہن کے نماز پڑھنے میں کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل جماعت میں جیسے کہ بہت ساری جماعتیں نکلتی ہیں آج کل عورتوں کی بھی نماز نکالنا شروع ہو چکی ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت ایسی تبلیغ نماز میں جا سکتی ہے چلہ وغیرہ کرنے کے لیے؟
دیکھیے, یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, میں تو کہوں گا کہ یہ کتنا ہی کھڑا ہوا ہے, اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے منع کیا ہے. دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے اتفاقی, ایک چیز ہوتی ہے اتفاقی بغیر تنظیم بغیر عادت کی وجہ سے. مثال کے طور پر آپ ہیں, آپ کو دعوت نامہ آیا یہاں سے, آپ جا رہے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے. آپ کی اہلیہ بھی الحمد للہ عورتوں میں کچھ کام کر لیتی ہیں, بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں, وہاں بچوں کے کسی اور دن میں چھوڑ کر کے نہیں جا رہی ہیں, جا رہی ہیں وہاں پر لے کر کے جا رہے ہیں, یا بچے آپ کے بڑے ہیں وہ آپ کے محتاج نہیں رہ گئے ہیں, اب لے کے جا رہی ہیں تو وہ ٹھیک ہے, عورتوں میں وہاں پر دست ہو جائے گا, جیسے کوئی حرکت کی بات نہیں. لیکن اس لیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے, جائز ہے جس طریقے سے مردوں کے لیے پر دعوت کا کام ہے ویسے عورتوں پر دعوت کا کام ہے نا, لیکن اس طریقے سے بطور ایک تنظیم بنا لی جائے, ایک گروپ بنا لیا جائے, اس کے کچھ اصول ہیں, ترتیبات ہیں, یہ چیزیں ہیں. یہ چیز کم سے کم طلب کے اندر نہیں پائی جاتی تھی, جبکہ اس کے مواقع اور اس کی ضرورت موجود تھی, اس کے مواقع اور اس کی ضرورت موجود تھی. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. بعض علماء نے صرف جواب کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اس کے لیے شرائط تھی, شرائط ہیں کہ محرم ساتھ ہونا چاہیے, شرائط ہیں کہ بچے لاوارث نہ چھوڑ دیا جائے, جس طریقے سے آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ایک نہیں لاوارث نہ چھوڑ دیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہاں بھائی غیر مردوں سے ان کا اختلاطات میں اختلاط نہ ہو. چوتھی چیز یہ ہے کہ شوہر کی اگر ساتھ نہیں ہے کسی گروپ ڈال تو شوہر کی اجازت ہونی چاہیے نا. تو ان تمام شرطوں کے ساتھ اور حدود میں علماء نے اجازت دیا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ اس چیز کا دروازہ بند ہی رکھا جائے, لائے کی اتفاقی طور پر جیسے ہم نے کہا کبھی ہو جائے تو اس کے اوپر ختم نہیں لگے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی کی شادی ہوئے, دو سال ہوئے ہیں, ان کی ایک بچی بھی ہے, لیکن بھائی کا بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لڑکی یعنی بیوی نہیں چاہیے, ایک سال سے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اس لیے ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ بیوی نہیں چاہیے تو تمہیں گھر چھوڑنا ہی پڑے گا. یعنی بولنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر والوں کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ اگر تم لڑکی کے ساتھ بیوی کو اپناؤ گے تب اس گھر میں رہ سکتے ہو, اگر بیوی کو چھوڑ دو گے تو اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتے. وہ ضد ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن عورت کے ساتھ نہیں رہوں گا, تو ان کے لیے کیا رہنمائی ہوگی اور ان کے لیے کیا کرتے رہ سکتے ہیں؟
اصل میں دیکھیے, اب ان کے لیے رہنمائی کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے, کوئی شرعی وجہ ہے, کوئی معقول وجہ ہے کہ ٹھیک ہے گھر والوں کو ان پر
بھی لکھ رہے ساتھی آ جائیں گے. گھر والے یہ کہتے ہیں یا رہو یا مرو, بیوی کے ساتھ رہو یا مرو, کیا ان کا کہنا صحیح ہو جائے گا؟
بالکل غلط بات ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بعض امور ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر توافق نہیں رہتا اور رہنا ایک مشکل کام بن جایا کرتا ہے, تو ایسی صورت میں طلاق جو ہے کہ مختار ماں باپ نہیں ہے شوہر ہے, ایسے نہیں ہے, اسے اس سلسلے میں آزاد رکھا جائے, البتہ اسے سمجھایا جائے, اسے سمجھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں صلح کے اندر بڑی خیر رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسا انتک رہوں جب اللہ حسین خیر کثیرہ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر بہت ہی خیر رکھے. سوریا کے ایک عالم کے بارے میں سچا واقعہ آیا کہ ان کے بچہ ان کے ساتھ کس قدر کسی سلوک سے پیش آتا تھا, نیک تھا بچہ, عالم تھا, اور ایسی ان کی خدمت کیا کرتا تھا کہ عام لوگ بھی نہیں کرتے. تو ان سے پوچھا گیا, کہا کہ میں کچھ نہیں سمجھتا, صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیوی میری تجارت بہن تھی, جس دل سے میری اس کی شادی ہوئی ہے میرا دل اس سے لگا نہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ یہ میری تجارت بہن ہے, میرے رشتے میں اس طرح کیسے ہیں, اگر ہم نے اسے نہیں برداشت کیا تو کون اس کو برداشت کرے گا. تو دل کے نہ لگنے کے لیے کہتے میں اپنے اوپر زور دیا اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر ہم نے نظر رکھی, اصل انت کہ صحیح ہو جاؤں بہت خیرن کٹیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ مجھے یہ دیا, اسے سمجھایا جائے. لیکن اگر وہ اسی پر ہے کہ نہیں بھائی میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہوگا, کوئی اس کے پاس معقول وجہ ہے, تو لوگ اس سے مجبور نہیں کیا جائے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ خاص کر ایک اسکیم چل رہی ہے سرکار کی جانب سے, یعنی پوسٹ آفس میں اپنی چھوٹی لڑکیوں کے نام 14 سال تک 1000 روپے جمع کرنا ہے, بعد میں جب لڑکی 21 سال کی ہوگی تو اسے 6 لاکھ ملیں گے, اور یہ کیا سود لینا نہیں ہے؟ اور سرکار بول رہی ہے کہ میں اپنی طرف سے گفٹ دے رہا ہوں, قرآن و سنت سے جواب دیں کہ اس اسکیم میں ہم سیٹ اپ کر سکتے ہیں یا نہیں. یعنی شادی کا یہی پوچھنا ہے کہ اسکیم چل رہی ہے اور گورنمنٹ یہ وضاحت کر رہی ہے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ رہے گا, آپ ہر مہینہ 1000 روپے بھریے, اور جب بچی کی عمر 21 سال کی ہو جائے گی تو آپ کو 6 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. تو اس میں کیا کرنا ہے
بھائی؟ دیکھیے مجرد جن الفاظ میں سوال ہوا ہے ہر آدمی سن کر کہے گا کوئی فرق نہیں, ایسے نہیں. اس لیے کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے, لیکن میں وقتی طور پر اسے مجرد جواب کا فتویٰ نہیں دیتا. وہاں کی کیا صورت حال ہے, جو عالم ہے وہ سمجھیں, وہ دیکھیں کہ ہمارا اس کا نظام کیا ہے, کیا گورنمنٹ جو بات کرے گی صحیح بھی ہے, یا کہ گورنمنٹ اسے کہیں اور استعمال کرے گی اور جو اس کا سود بنے گا وہ اسے دے کر کے دے گی, ایسے نہیں ہے. اس لیے میں صرف جہاں تک سوال کے سیرے کا تعلق ہے تو میں گفٹ دوں گا, ہے نا, اتنا جائز ہے کہ نہیں. لیکن کیا یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ کس طریقے سے آج بہت سے بینک ہیں سعودیہ میں بھی, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں, کیا کہتے ہیں کہ ہم شرعی اصول پر کام کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کیا ان کا ہے بھی کہ ڈولما نے داخل ہو کر کے دیکھا کہ مجھے دعویٰ تھا.
یہاں پر یہ بات وضاحت طلب ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنے رولس اینڈ ریگولیشن میں یہ بات واضح کر دیتی کہ ہم جو ہے اس کو آپ کے لیے گفٹ کر رہے ہیں, تو اب کیا جس ٹیم میں داخل ہونے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بھی پتا لگائے کہ گورنمنٹ کہاں سے پیسہ لا رہی ہے؟ ضروری ہے, کیوں ضروری ہے؟
ضروری اس لیے ہے کہ مجرد کسی کا دعویٰ یہ کافی نہیں ہے, یہ آپ کے پیسے کو کہاں استعمال کر رہی ہے اور کیسے کر رہی ہے, آیا یہ آپ کے پیسے کو جمع کر کے رکھتی ہے اور اپنی طرف سے ملا کر کے دے دی, یا آپ کے پیسے کو کسی الگ کام میں سود میں استعمال کر رہی ہے, جو ہوگا ہوگا, جو کم ہوگا وہ پورا کر کے دے گی.
تو وضاحت کر دینا کہ ہم آپ کے پیسے کو جمع کر رہے ہیں اور آپ گفٹ دے رہے ہیں, پیچھے وہ جو بھی کریں وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اللہ رب العالمین ان کو پکڑنے والے
ہیں. اس صورت میں ہوتا کہ جب کہ متقی ہوتے, پرہیزگار ہوتے, ان کے لوگ بات قابل اعتماد ہوتی تو ہے کہ نہیں ہے؟ ان چوروں اور دھوکے بازوں, ان لوگوں کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے. اللہ حال خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں کے جو علماء ہیں یا جو ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان سے اس مسئلے کو پوچھیں, میں جواب کا فتویٰ نہیں دیتا. اگلا سوال ہے, سبھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے سیریز 85 میں ضعیف حدیث کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ, مگر میرا سوال ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کی روایت ضعیف ہے, یا ان سے پہلے لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے بندے, جو چیز آپ کے مستوی سے اوپر ہے اس کے بارے میں ذرا جتنے پریشان نہ ہوں. اصل چیز ہے کہ امام ابن تیمیہ ہیں یا حافظ ابن حجر ہیں یا زہری ہیں یا ان سے پہلے کے لوگ ہیں یا ان سے بعد کے لوگ ہیں, یہ اصل میں دیکھتے ہیں کہ جو حدیث آ رہی ہے کس سلسلے سند کے ساتھ آ رہی ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ حدثنی قتیبہ, تو اب سوال یہ ہے کہ قتیبہ کون ہے؟ اب کہیں کیسے معلوم؟ اس لیے کہ معلوم یہ ہوگا کہ امام بخاری اور ان سے پہلے کے لوگوں نے قتیبہ کے بارے میں پوری تفصیل کتابوں میں لکھ دی. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنی محمد بن ابراہیم. آخری محمد بن ابراہیم کون ہے؟ امام شافعی کے جو استاد تھے. اگر تو ان کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ یا علم رجال ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اس کی بنیاد پر حکم لگاتے ہیں. اگر وہ قابل اعتماد ہیں تو ان کی حدیث بھی قابل اعتماد ہوتی ہے، اگر وہ قابل اعتماد نہیں ہیں تو ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہوتی. اب یہ اعتماد کے کیا نہ اعتماد کے کیا درجات ہیں، اس کی حدیث کے اوپر ضعیف، سخت ضعیف، موضوع، باطل ہونے کا حکم لگتا ہے.
ساتھی اگر سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ صحابی نے کرنے کے لیے کوئی شرط وغیرہ رکھی ہے؟
اصل میں صحابی نے یہ شرط نہیں رکھی، لیکن صحابہ نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے. اس لیے کہ صحابی سارے کے سارے تو عدول تھے، صحابی صحابی تو لیا کرتے تھے. صحابہ تو کل ہوں عدول، جیسا کہ سید بن مسیب نے کہا کہ اس وقت تک یعنی صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن جب بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے تو ہم نے کہا، کہنے لگے بتاؤ یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ اگر اہل سنت سے ہے تو ہم اس حدیث کو لیتے تھے، اگر اہل بدعت سے تو اس حدیث کو ہم چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن صحابہ کرام نے یہ اصول ہمیں دیا. مثال کے طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وہ حدیث اس بحث وغیرہ بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول سے خدمت حضرت عمر نے ان کو بلا بھیجا، وہ دروازے پر آئے، دستک دیا، ایک بار جواب نہیں ملا، دو بار جواب نہیں ملا، تین بار جواب اور واپس جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ محسوس کیا اور انہوں نے یہ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گھر کے لوگ جواب دیں گے، میں ایک کام میں مشغول ہوں، اس کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں. لیکن گھر والے بھی جواب نہیں دیے، جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے ہیں تو بچے بیٹھے ہیں کوئی، لیکن لاپرواہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کام سے فارغ ہوئے تو پوچھا اپنے گھر والوں سے، کیا ہم نے عبداللہ ابن قیس کی یعنی ابو موسیٰ اشعری کی آواز نہیں سنی؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے بتا کے نہیں، دروازے سے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اشعری دور جا رہے ہیں. انہیں بلوا لیا، کہا کہ آپ اوسط چلے گئے. کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ اجازت تین بار لی جاتی ہے، اجازت تین بار لی جاتی ہے، اگر تمہیں اجازت ملے تو جاؤ ورنہ واپس ہو جاؤ. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا. کہا کہ کوئی اس کے اوپر گواہ ہے، کسی گواہ لے آؤ. کہتے ابو موسیٰ اشعری گئے اور محمد ابن مسلمہ ایک صحابی کو وہ تیار ہوئے گواہی کے لے کے، ہاں ہم نے بھی اللہ کے رسول ایسا سنا ہے. حضرت عمر نے بال فرمایا وہ تمہیں جھٹلا نہیں رہا تھا، لیکن مقصد یہ تھا کوئی بات ہو تو وہ تاکیدی اور تحقیقی ہونی چاہیے. تو صحابہ کرام نے تحقیق کی بنیاد رکھی ہے، اور چونکہ صحابہ کرام میں کوئی ضعیف نہیں تھا، سارے لوگ ثقہ تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ شبہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی ان کسی کو ضعیف کیوں نہیں تھا. جی
اگلا سوال ہے، بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا نوٹ کرنسی جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے، جبکہ ہر نوٹ پر تفصیل ہوتی ہے؟ جیسے مسلم ملک پاکستانی ہونا ہو یہ جائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے یا کوئی عرض نہیں؟ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں خطہ اور تصویر ہو ایسے داخل نہیں ہوتے.
وہی دیکھیے، اولا یہ انسان کی ایک مجبوری ہے، اس سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے. کیا کریں گے؟ آپ بازار گئے ہیں مسجد میں تو پیسے باہر رکھ دیں گے، کیا کریں گے؟ تو آپ کا دن نماز میں لگے گا کہ پیسے پر رہے گا؟ کوئی چوری کر کے لگے نظر آ جائیں سوال ہے کہ نہیں؟ اسی مجبوری کے پیش نظر علماء نے متفقہ طور پر اسے جائز کہا ہے. یہاں بھی پیسے سے اپنے بعد وغیرہ کا پتوا ہے. دوسری چیز، اصل میں جس تصویر کا ذکر ہے وہ تصویر اصل میں وہ ہے جو مجسمے والی ہوتی ہے یا جو دیوار وغیرہ پہ ثابت رہتی ہے کہ نہیں؟ ثابت رہتی ہے، نہیں کہیں چھپا کر کے رکھی گئی ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، پوسٹ بھیجیے، اس پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ رسک کو کم کرنے والے پانچ اسباب ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، قبرستان میں ہنسنا، نماز صدا کرنا، صدر تلاوت نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا،
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موضوع ہیں میڈ ان انڈیا ہے یا میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ سمجھیے کہ چودہویں صدی کی میڈ ہیں، ایسے نہیں ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اندھیرے میں کھانا کھایا کرتے تھے. اب وہ کس سے یاد نہیں ہے رسی امی سلیم و مطلع والا بالکل من بھرتی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت نقاب لگاتی ہیں لیکن آنکھیں بھوری صاف نظر آتی ہیں، تو خواتین باقاعدہ آنکھوں پر میک اپ کر کے نقاب لگاتی ہیں اور بعض پورا چہرہ ہی کھلا اور میک اپ کر کے نکلتی ہیں، ایسا کرنا کیا گناہ نہیں ہے؟ اگر گناہ ہے تو کیا عذاب ہے؟ تفصیلی جواب بتا کر لوں.
دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. اب اس کے اوپر کیا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے. اگر بخشے رہے قسمت نہ بخشے تو شکایت، اگر بخشے رہے قسمت نہ بخشے تو شکایت، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف کرے، پکڑنا چاہے تو پکڑے. لیکن جہاں تک اس بات کا حکم ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہے کہ نہیں، عورتیں باہر نکلیں تو آنکھوں میں ایک آنکھ کھولتے تو سر میں وغیرہ یا اور دیگر کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ معروف و مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرق کی طرف سے اتنے نمودار ہوں گے. بعض احادیث کے اندر عراق کا لفظ بھی آیا ہوا ہے. اہل بدعت اس مشرق والی حدیث کو اہل ریاض پر فٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عراق پہلے سے مدینہ کے مشرق میں آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا عراق کے نام کی صراحت حدیث میں ہے تو یہ بھی فتنوں کی آمدگاہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مدینہ کی جانب سے مشرق یعنی ریاض بھی ہے. برائے مہربانی جغرافیائی اعتبار سے جواب نہ کرنا. جزاک اللہ خیر.
اللہ کے بہار علماء نے جو حدیث کی طرح لکھی ہے متفقہ طور پر ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد غازیت الاحاد ہے، نجد حجاز نہیں ہے، یہ متفقہ ہے کہ نہیں ہے؟
علماء
کوئی آپ لے لیجیے، امام نووی کو لے لیجیے، حاکم ابن حجر کو لے لیجیے، ان سے پہلے امام بکری کو لے لیجیے، جن کو بھی لے لیجیے، وہ سارے اس سے پہلے ابن عبد البر کو لے لیجیے. میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں جو ہندوستان پاکستان یا سعودیہ کے نہیں ہے، سارے لوگ کہاں کے ہیں؟ اس سے عربی علاقے کے ہیں، عرب ہی کے، لیکن ابن عبد البر اندلس کے ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ شام کے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ فلسطین کے ہیں، لیکن کہاں رہتے تھے؟ مصر میں رہا کرتے تھے. تو تمام علماء نے ان حدیثوں کا اس لیے کہ کسی حدیث کے ایک لفظ کو لے کر کے کوئی حکم نہیں لگتا، تمام حدیثوں کو ملانے سے اور جا کر کے جغرافیائی طور پر دیکھ لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ عراق کا یہ بادیہ کا جو علاقہ ہے عراق، یہ بالکل اس کے جو ہے مشرقی میں ہے، اور اگر تھوڑا سا بائیں طرف مائل بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے مشرق اور شمال کے درمیان میں جو چیز ہے اب اس کو مشرقی میں کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس کا نام آپ مشرقی لیتے ہیں، دوسرا نہیں لیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحدید، کسی لفظ کی تحدیث ایک چیز جب دوسری حدیث میں آ جائے تو وہی معتبر ہوتا ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تو مانتے ہیں نا کہ عراق کتنوں کی جگہ ہے کہ نہیں؟ حنفیت کہاں سے نکلی ہے بتائیں؟ براسی سے ہے نا، تو حنفیت بھی فکرا ہے. تو کسی چیز حنبلیت کہاں سے نکلی؟ حمل کہاں تھے؟ بغداد میں تھے، وہ بھی تو عراقی میں ہے کہ نہیں؟ تو کیا مطلب سارے سارے فتنے ہو گئے؟ اللہ کے بندے عقل کے نہ سن لو، ہوش سے کام لینا چاہیے، اللہ کے رسول کے حدیثوں کو اس طریقے سے اٹھا کے نہیں پھینک دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر تھوڑی دیر مان بھی لیا جائے کہ نہیں یہی نہیں تو مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ کہا کہ یہاں سے خیر ہوگا ہی نہیں، بہت برائی یہاں پر تھی. ہندوستان پاکستان میں اپنی قبروں کی پوجا نہیں تھی جتنا یہاں پر، ہے کہ نہیں؟ جو یہاں پر ڈاکا وغیرہ یہاں پہ کپڑے کے لوگوں قتل کر دیا کرتے تھے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے پرانے لوگوں سے. تو کیا مطلب جو ہے اگر کوئی وہاں خیر پیدا ہی نہیں ہوگا
جہاں پر سر ہوتا وہاں ہے، یا جن سرزمین کو اللہ کے رسول نے خیر کی سرزمین کا وہاں سر نہیں پیدا ہوگا، شام ہے آپ میں، تو انکار کرے گا کہ شام کی فضلت میں حدیثیں وارد نہیں ہیں. لیکن آج کل شام میں کیا ہو رہا ہے؟ اور آج 40 سال سے مسلمانوں کے اوپر کون سی جماعت مسلط کر دی گئی ہے؟ تو کسی جگہ کا مبارک ہونا یا کتنے والی ہونا اس کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ وہاں خیر ہے ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات علماء ایسی ہی جگہ کو مرکز بناتے ہیں جہاں سے فتنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز کیوں بنایا؟ کوفہ عراق میں تو ہے نا، کوفہ اور بصرہ کیوں مرکز بنایا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں رہی کر کے فتنے سے آسانی سے نکل جا سکتا. امام حنیفہ رحمہ اللہ صوفی کو اپنا مرکز کیوں بنائے؟ اس لیے کہ کوفہ کے اندر وہاں سے اعتزال، وہاں سے جہمیت، وہاں سے خارجیت وہاں سے پھیل رہی تھی، اس لیے قریب رہ کر کے ان کے باتوں جواب دے سکتے ہیں، دور رہ کے جواب دے سکتے ہیں. آج کے وہ پھیل تو تھے نہیں نا. تو بسا اوقات اہل علم امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنا مرکز مکے کو بنا سکتے تھے، مدینہ کو بنا سکتے تھے، لیکن وہ اس مطلب جتنا یہاں قریب رہ کر کے ان فتنوں سے نپٹا جا سکتا ہے، دور رہ کے نہیں بنا سکتا. جی تو کہنے کا مطلب شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ، اللہ کی ہزار ہزار لاکھوں لاکھوں ان کے اوپر رحمت ہو، ان کی تحریف کو فتنہ قرار دینا یہ فتنہ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ خطرہ ہے کہ انسان مذہب سے ناخالی ہو جائے. فل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب علیم. شیخ محمد الوہاب کی کوئی دوسری کتاب نہیں، صرف کتاب التوحید اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے، اگر اس کے اندر قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز لا کر کے دکھا دی جائے، مجھے بتائیں. اگلا سوال اٹھا کے پوچھتے ہیں کہ شریعت میں خبروں کے پاس نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ایک بریلی عالم صحیح مسلم سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھی اور اپنے غلام کو اس کا حکم دیا، اور مزید کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی انگلش ٹرانسلیشن سے حدیث غائب کر دی گئی ہے. یہ ٹھیک
ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ اس حدیث کو لا کر کے پیش کیا ہے کہ اللہ کے حضور قبر پر نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ قبر پر نماز پڑھا کرتے تھے، تو کون سی حدیث لا کر کے پیش کریں؟ اور اگر نماز سے وہ نماز جنازہ مراد ہے، تو نماز جنازہ متفقہ طور پر ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ روکو اور سجدے والی نماز یہ منع ہے. جی
اور یہ سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شاعر اللہ اور آیت اللہ میں کیا فرق ہے؟
نہیں دیکھیے، شاعر اللہ اور آیت اللہ میں فرق ہے، معنوی لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے. شاعر اصل میں شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ ہوتا ہے کسی چیز کے ایک نشان امتیاز، یعنی جیسے نماز اللہ کا شعیرہ ہے، روزہ اللہ کا شعیرہ ہے. کیوں؟ اس اللہ تبارک و تعالی نے حکم اور اللہ کے بندوں کی پہچان سے ہوتی ہے. آیہ کا معنی ہوتا ہے نشانی، کس میں کوئی شک نہیں، لیکن آیہ کا ایک معنی احکام کے بھی آتے ہیں، ہے نا؟ آیات آفات کے اندر ہیں، سورت کیا ہے؟ یہ ایک آیت ہے، لیکن سورت کو شعیرہ نہیں کہا گیا ہے، اس لیے کہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اس سب میں
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ انہیں کوئی ایک ساتھی سوال کرتے ہیں کہ امام بلند آواز سے تکبیر اور مختلف دھیرے سے، اور امام بلند آواز سے سلام پھیرتا ہے اور مختلف دھیرے سے، کیوں حدیث پیش کرنا؟
اصل میں دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات کہاں ان لوگوں کی طرف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ ہر چیز کو ہم حدیث قرآن دیتے ہیں، اس کی حدیث کیا ہے؟ کہ نہیں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے تکبیر کہی ہے، کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کرام سے کسی حدیث میں جو بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے؟ آپ نے بلند آواز سے آمین کہیں صحابہ کرام کو بلند آواز سے آمین کرنے کے لیے کہا اور صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے ایسے نہیں. لیکن جہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے کہاں بلند آواز اس کا مطلب کیا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر آواز کو جیسے سلام کے لیے اس کی آواز بلند کرنے سے منع فرمایا آپ نے, ہے نا. ایک چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ اہل حدیث جہاں پر بطور دلیل کے قرآن کو حدیث کو مانتے ہیں وہیں پر عمل صحابہ اور اجماع امت کو بھی مانتے ہیں. امت کا متفقہ طور پر تعامل اس پر چلا آ رہا ہے کہ امام بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے آہستہ سے تکبیر کہتے ہیں. تمہارے نزدیک تو یہ حجت ہے اور قرآن حدیثی سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے.
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں دعا جو ہے بلند آواز سے کی جا سکتی ہے یا نہیں, اور اسی طریقے سے اردو زبان میں دعا کی جا سکتی ہے
نہیں, بہتر یہ ہے کہ کیا بہتر یہ ہے کہ آہستہ ہی کی جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث سے پتا چلتا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جو صحیح بخاری شریف میں ان کی حدیث ہے بطور تعلیم کی کیا تھا. تو اگر کسی کو تعلیم دینا ہے کہ ہاں بھائی یہ جنازے کی دعا ہے تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ بعض حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آواز ضرور بلند کی کہ صحابہ کرام نے سنا, ہے نا. تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم تھا, ہے نا. تو امام اگر بطور تعلیم کے کبھی کبھار آواز بلند کر کے پڑھے تاکہ لوگوں کو علم ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ سب آج کل ایک ویڈیو واٹس ایپ پہ گھوم رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت چار آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گی, والد کو, بھائی کو, ہسبینڈ کو, تو اس کی کیا بیٹا اور
بہت سے عورتیں ہوتی ہیں کہ والد اس کے لیے سچی تربیت کرتے ہیں لیکن شادی کے بعد وہ گمراہ ہو جایا کہتی ہیں. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں والد کی پوری کوشش رہا کرتی ہے نا, لیکن بہت سے بھائی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے بھائی ان کے کسی طریقے پر راضی نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کہ بلا تو ذرا واضح تم ازرا اور اخرا اور نہ ہی یہ کوئی حدیث ہے یا کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ شیخ صالح المنجد ایک خطبی ہے, آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ شیخ مجھے حق جاننا ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں.
اگر آپ حق چاہتے ہیں تو اس قسم کے لوگ جو لوگوں پر بلا وجہ کے حکم لگاتے رہتے ہیں اور تقسیم کرتے رہتے ہیں, یہ اخوانی ہے, یہ حرکی ہے, یہ خطبی ہے اور یہ فلاں ہے, اس کا منحج واضح نہیں ہے, ان لوگوں کے قول میں نہ آئیں. آپ اس قسم کے معتبر لوگ جیسے شیخ محمد بن صالح المنجد ہیں ان کے موقع سے مستفید ہوں. ہم نے ان کے موقع میں ان کے موقع پر کبھی کبھار خاص طور پر فتاوا کے اندر میں جاتا رہتا ہوں, مجھے ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ ہاں بھائی وہ خطبی. ایک چیز, دوسری چیز میں نہیں جانتا کہ یہاں پر خطبی کوئی مقلدوں کی جماعت چلی آ رہی ہے, نہ سید قطب رحمہ اللہ نے کسی جماعت کو بنایا ہے اور نہ ان کے کسی شاگرد نے ان کے نام پر کوئی ایسی جماعت بنا لی ہے جیسے احناف, مالکی, اشافیہ, حنبلیہ وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنے مشائخ کو, شیخ ابن باز کو, شیخ ابن عثیمین کو, ان لوگوں کو سید قطب کے اوپر رحم کرتے اور ان کی کوششوں کو سراہتے اور ان کی کتابوں کے پڑھنے سے پڑھنے کے لیے کہتے ہوئے ہم نے پایا ہے. اور جہاں تک شیخ صالح المنجد کا تعلق ہے, شیخ صالح المنجد شیخ ابن عثیمین, شیخ ابن باز کے بڑے قریب رہے ہیں اور عمومی طور پر انہی لوگوں کا فتویٰ وہ اپنے موقع میں نقل بھی کرتے ہیں. لہذا ہمارے وہ بھائی جو اس طرف آئے ہوئے ہیں کہ آج لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف چاند ہی آدمی ہے, اور مشکل یہ ہے خود ان کے اندر آپس میں پھوٹ ہے, مشکل یہ ہے خود اس کے اندر آپس میں پھوٹ ہے. اور وہ خود اب علماء اہل حدیث کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا شیخ وسیع اللہ حفظ اللہ کے ساتھ لندن میں کوئی صاحب معاملہ پیش آیا, شیخ وسیع اللہ کو اب ان کو برا بھلا کہنا کہ ان سے بھی علم نہ لیا جائے, اس لیے ان سے اختلاف ہو گیا.
تو اس قسم کی جو تصنیف ہے اس سے پرہیز کریں، یہ شریعت کے اندر قطعاً جائز نہیں ہے، اور ہر ایک سے جو دین کا نام لے اور صحیح منحج کے اوپر علماء صحیح منحج والے علماء سے اخذ کر کے کام کر رہا ہے، جیسے علامہ البانی ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، شیخ ابن باز ہیں، ان کی باتوں کو پڑھیے سنیے اور ان سے علم حاصل کیجیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں دوست کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بول کر لوگوں کو ہٹائے اس کے لیے تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
حدیث سنن ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ بھیجی جس پوسٹ کے اندر لکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی بہت سی عورتیں سخت عذاب میں مبتلا تھی، ان کا سر ان کے سر کے بال جہنم کی دیواروں سے بندھے ہوئے تھے، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے سر کے بال نامحرموں سے نہیں چھپاتی ہیں. قیامت کے دن جب پردے کا سوال کیا جائے گا تو ایک عورت چار جنتی مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی. تو یہ حدیث واقعہ سے متعلق ہے؟
کوئی حدیث میری نظر میں نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ خالص بناوٹی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا ایسی عورتیں جو گھروں میں نماز نہیں پڑھتی ہیں ان کے ہاتھ پر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اگر انہیں بطور تنبیہ ہوتے ہیں تو نہ کھائیے، یعنی یہ ہے کہ آپ ان کے رشتے دار ہیں، آپ ان کے نزدیک محترم شخصیت ہیں، آپ ان کے کوئی قریبی ہیں، آپ کے نہ کھانے سے اس کو عبرت ہوگی اور وہ نماز پڑھے گی تب تو ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کا چھوا ہوا کھانا، پکایا ہوا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سر جادو اور سونے کی کیفیت اور اس کا علاج کے بارے میں برائے مہربانی کچھ روشنی بند.
دیکھیے جادو اور سونا یہ ایسی چیز ہے جو حق ہے، جس سے انسان کے مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، انسان کی صحت کا بھی نقصان ہوتا ہے، انسان کے اہل و عیال کے اندر بھی فساد پیدا ہوتا ہے. اگر متحقق یہ بات ہو جائے کہ ہاں یہ جادو ہی کیا گیا ہے تو اس کا علاج شرعی طور پر کیا جائے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اس کا توڑ کیا جائے، جو لوگ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں ان کی مدد مل جائے، ہے کہ نہیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ سورہ بقرہ کے گھر میں تلاوت پوری کم سے کم 3 دن کی ضرور سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے عام ایک انسان دعا کرے.
جزاکم اللہ خیر. جو پارٹی اور بھی اور سی میں پیش کی گئی ہے جس میں گروپ نمبر 5 کے جوابات دیے گئے ہیں، امید کے آپ خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع اعلان فرمائیں گے. مزید مقالات اور مزید دروس اور مزید آئیڈیاز کے لیے ہماری ویب سائٹ کا مطالعہ کریں www.islamicdawa.com. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.